بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسماء الله الحسنى کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام کی شرح کرتے ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. ان تینوں ناموں کی دلیل، العلی کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کے آخری الفاظ، وہو العلی العظیم، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورۃ کون سی سورت؟ سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. اور سورۃ اللیل آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. تو ان دو سورتوں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الاعلی ثابت ہوا. اور المتعال سورۃ الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ الكبير المتعال. ان تینوں ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، العلو. العلو، العلو کہتے ہیں بلندی کو، کہ اللہ تعالی بلند ہے، بلندیوں پر ہے. اللہ تعالی کی ذات بھی بلند ہے، اللہ تعالی کا صفات بھی بلند ہے. اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں، بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو القدر، کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے، پوری کائنات سے، ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں، اسماء حسنہ، اسماء حسنہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے، کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا، العلی کا معنی بلند، الاعلی سب سے بلند، المتعال انتہائی بلند. معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتے ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالی کے صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وہو العلی العظیم، تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا، کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا. اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نا واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علوم کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے. لفظ کو ہم مانتے ہیں, لفظ کا انکار نہیں کرتے. العلی ہے, العظیم ہے, العال ہے, متعال ہے, الکبیر ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ, اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے, کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے, ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کے معنی تو معروف ہے, معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اسے کہتے تفویض. لیکن تفویض الکیفیہ وليس تفویض المعنی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں, مخلوقات میں جتنی مخلوقات ہیں اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ہے عقل کی نعمت. دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے, نہ درندوں کے پاس ہے نہ پرندوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو دونوں کے عقلیں ہیں, اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے, محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے, اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے, اس کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے, معاشرے میں اس کا نام ہے, تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کے آتے ہیں, آبشار گر رہی ہے, سفید پانی جیسی گر رہا ہے, نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں, آسمان پر نیلا آسمان ہے, سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں, ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر, کہ اللہ تعالیٰ ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں, اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے. اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق, بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے, لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً, یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے, لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے, صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی, انبیاء کی عظمت, انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے چاہے وہ شرف پہ ہو یا دوسرے قسم میں جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان کی بلندی بھی مقید ہے، کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر، قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یہ مخلوق دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے اور انسانوں میں، بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے، جنگل کو بھی مٹا ڈالا، شیروں کو بھی بگا ڈالا، آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے، ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے، اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہمیں کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے، اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اپنے علم کی طاقت سے انسان غالب ہے، جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے، اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے، لیکن اپنی عقل سے اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں، انسان کے کارنامے دیکھیں، انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح، بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا، سانس تو پھول جاتی ہے نا اس کی. انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں، جہاز ایجاد کیسے ہوا؟ انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں، آسمان پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، کھا بھی رہے، پی بھی رہے، مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے، اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اسلحے دیکھیں، مختلف اسلحے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلان ملک فلان پر غالب ہے، یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے، جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غالب ہے، کیونکہ وہ الاعلیٰ ہے. یہ علو ہے غلبے کا، علو القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں، اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی نہیں ہے. فرعون تھا، اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا، اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کبھی بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی، آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدریج من حیث لا یعلمون، وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں کے نرینہ اولاد، بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوج کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے، اللہ تعالیٰ کو جاننے ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا، کافر تھا، بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتہ دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے، سارے کے سارے مصری جو تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے، وہ کافر تھے، بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کی غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے، سبحان اللہ، دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں، اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے، کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا، جہاں پر اس کا دل بھی دھڑک رہا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی، اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں، میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں. اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس پانی کا مالک میں ہو ہی نہیں سکتا. ادھر پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے کہ اس وقت فرعون جو ہے، فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے، اسے پتہ ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے. لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی، اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا، وہ سب سے آگے تھا، بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض حسن یہ بھی کہتے ہیں سلام رحمۃ اللہ کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی، پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا. پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سارے لشکر جو وہ پیچھے آگے، بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا، جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے، کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ. یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا، ان کا رب الاعلا ہے، سب سے بڑا غالب ہے، میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بہت مہلت دی تھی. اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون اپنی آنکھوں سے، ایک نہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیر نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی میں بھیجتا ہوں بنی اسرائیل کو، یہ مصیبت ٹل جائے، پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں، 9-10 مرتبہ. یعنی دیکھیں، صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا، اور لاٹھی نہیں تھی، صرف معجزے، 9 معجزے اور بھی تھے. اس آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے، دوسرا کام آ جائے، تیسرا کام آ جائے، چوتھا کام آ جائے، کوئی بھی کام نہ آیا، اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل میرا حق نہیں دیا، میں مظلوم ہوں، اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو، آپ کا حق ہے، لیکن کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی، وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جو ان ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا، ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلان تکلیف ہے، فلان تکلیف ہے، لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے، اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے، اور دونوں برابر نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساتھ متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم، اچھا تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی، علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی، دوسری غلبے کی بلندی، اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے، بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے. عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش سے بھی بلند ہے. اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے، مقرن صفات والوں نے پہلے دو قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے، عالی ہے، اور اپنے قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن ذات سے بلند ہے یہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے تو پھر سمت لازم آتی ہے، اور جب سمت لازم آتی ہے تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے، جب جسم لازم آتا ہے پھر یہ کفر ہے، کیونکہ جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا جسم کہاں پہ ہوتا ہے. وہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. شرع کے اعتبار سے شریعت میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے، کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ باطل، کفر عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفر عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی احادیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں, واضح ہے بالکل, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ صمت لازم آتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے, لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صمت جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے. اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں. اپنے بال دیکھیے, بال گول ہوتی ہے نا. زمین جو ہے کیسی ہے, بال کی طرح ہے, ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے, آسمان کہاں پہ, یہ زمین ہے, آسمان کہاں پہ ہے, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اس حصے میں, یہ گول زمین ہے, یہاں پہ انسان کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں پہ, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, سائڈ پہ ہے, اوپر ہے. جو یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے, اشارہ کہاں ہے, اس کے لیے اوپر کہاں ہے, اوپر ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے, آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے, لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں, کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے, کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے, عرش پوری کائنات پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی مخلوق ہے, اور رب العزت سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتے ہیں, جب آسمان چھوٹے سے مخلوق ہے وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے, بلند ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے, اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے, پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے, پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے, آسمان کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے کہ سمت لازم آتی ہے, اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں. جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے, تو آسمان کا خالق, دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ہے, تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے. جو اس آسمان کا بھی خالق ہے, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے, یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا, یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے, پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں, یہ سارے سیارے جو ہیں, یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, یہ السماء الدنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں, یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا, یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ علم. پھر دروازے ہیں, پھر دوسرا آسمان ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ علم, پھر دروازے, پھر تیسرا, ساتویں آسمان تک, پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو, آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا, لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں شرع دلائل دیکھتے ہیں. اگر لوگوں کی عقلیں مار کھا جائیں اور وہ سمجھ نہ آ سکے, عقل اندھی ہو چکی ہیں, تو شریعت کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں, ہدایت ہے, شفا ہے. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے, قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے صفات کے اعتبار سے بھی, یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات, ساری کی ساری آیات کو, 1000 سے زیادہ آیات, 1000 سے زیادہ
مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے، ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور دس مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار، اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت، فوق، فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے، فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، اللہ تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے عباد پر، اپنے بندوں پر، اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے، تو ہم مانتے ہیں، ذات کی بات کریں، ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے. سبحان اللہ، من فوقہم. دوسرا اعتبار، التصریح بالعروج الیہم، عروج کے لفظ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج، عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو، عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک، ثم يعرج الیہ، پھر وہ تدبیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں. دوسرے سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ، کہ فرشتے عروج کرتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے، اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھیں ایک عروج کا لفظ ہے، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ صعدہ، صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. صعدہ منبر، یعنی منبر کی اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب، اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. والعمل الصالح یرفعه، اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحت اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے، رفع کا لفظ ہے، اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورۃ آل عمران آیت 55 میں انی متوفیک ورافعک الی، ورافعک الی، کہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندیوں پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول، نزول کے لفظ سے صراحتن بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے، اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور دیکھیں نازل نہیں، تنزیل کیا ہے؟ نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کیا ہے؟ نا لغت کے اعتبار سے مصدر، ٹھیک ہے نا، اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے، اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز الحکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نزول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں پھر آیت بتانا پھر دیکھتا ہوں بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالى في السماء صراحة اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض. کہ حروف الجر جو ہیں من الى في على عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے علی السماء، جیسے الرحمن علی العرش استوى، وہاں پہ علی ہے، یہاں پر بھی علی ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف. اب یہ کیا ہے؟ الماء فی الکأس، پانی اس گلاس میں ہے. تو لفظ کون سا استعمال کیا؟ فی. ٹھیک ہے، فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے، اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ صوفیوں کو بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے، خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جیسے عربی گرامر کی بات ہے، میں خود قرآن مجید فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی، جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. سولی پر یا سولی میں؟ درخت تو ہاں، لفظ کیا ہے؟ فی جذوع النخل، کیا سولی جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سولی چڑھاتے ہیں، یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں؟ درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا، درخت کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے، فی کا معنی علی ہے، یعنی لو صلبنک علی جذوع النخل، لیکن لفظ تو فی کا ہے. میں علی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فی کا معنی علی ہے اس آیت کریمہ میں. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت دبا دیتے، ہرگز نہیں. اور درخت کے اندر وہ بےچارا ہے، اس کے سر اندر ہے، درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ نکل رہے ہیں، ایسے ہی کبھی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں، اگر اس میں یہ آیت سمجھ نہ آ رہی ہو، حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں کہ الرحمن یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان، ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں، ارحم من فی الارض، رحم کرو زمین والی مخلوق میں، وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے؟ زمین میں، زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ پر رحم کرے گا، کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنی علی ہے، ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض، ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں، کبھی بائیں اٹھا لے کریں، کبھی نیچے کر لے کریں، کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے، یہ کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو، ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے، کریم ہے. اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے. سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے. آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی. ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے، انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہمیں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی. فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء. راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، وَيَمْكُتُهَا لِلنَّاسِ، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا. تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے، بڑی عجیب و غریب عقلیں ہیں. نامے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں، کہاں پر فرض ہوئیں؟ زمین کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی. جب 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے، زمین کی طرف آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, پھر نیچے آئے, پھر 5 کم ہوئی, پھر اوپر گئے, پھر نیچے آئے, پھر 5 کم ہوئی, کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو, میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے, میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. عجب بات یہ ہے کہ فرعون, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہو سکتا ہے, تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے, کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا, یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف صالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے, بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں, بلندیوں پر ہیں, اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا, یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر سجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں, وَأَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانَ الثَّوْرِ وَمَالِكَ بْنِ أَنَسَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادَ بْنِ سَلَمَةَ وَحَمَّادَ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَفُضَيْلَ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيَّ مُتَّفِقُونَ, ان سب کا اتفاق ہے, على ان الله سبحانه بذاته فوق عرشه وان علمه بكل مكان, کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں, عرش سے اوپر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی, ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے, اور لوگوں کو علم سے دور رکھا, جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی, جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا, جب اسے بیان کرنا شروع کیا, تو لوگوں کو نئی باتیں لگی, اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو؟ اس صفت پر ایمان لے آنے سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر, پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے کے آتے, تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے, انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے, وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے, وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے, وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے, تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی شان, اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے, اور کوئی راستہ نہیں. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے, خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے, محبت, ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے, اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو تین ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر اگر یہ موجود ہے. اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں دو ہیں. شرطیں کسی بھی عبادت کی اگر عبادت دو شرطیں ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تین ارکان ہیں عبادت کے, تین ستون ہیں. نمبر ایک محبت, نمبر دو ڈر, نمبر تین امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے, اخلاص محبت ڈر امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے, پھر یہ انسان جب بھی پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, جب بھی مدد مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے, جب بھی اپنا دامن پھیلاتا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے, جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے, اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.